پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درس گاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دی کی بقا ہے۔
الحمد للہ رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، قاسم الجبارین، وقات ادابر المعتدین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، مولانا ابی القاسم محمد وعلى آل طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی العالمین۔ امام زمانہ بدرود بھیجیں۔ اما بعد، فقد قال فقد نقل عن الرضا علیہ الصلوۃ والسلام قال الراوی كنا مع رضا علیہ السلام بمروٍ فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدو مقدمنا فأداروا أمر الإمامة وذكروا فيه كثرة اختلاف الناس فيها فدخلت على سيدي عليه الصلاة والسلام فأعلنت خوض الناس فيه فتبسم عليه السلام ثم قال يا عبد العزيز جهل القوم وخذوا عن آرائهم۔ ایک دودھ پڑھ لیجئے محمد والے محمد۔ جس حدیث کو عنوان سخن قرار دیا ہے، یہ کافی میں، باب الحجہ میں، مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی رحمت اللہ علیہ نے ایک خاص چیپٹر اور باب کے ضمن میں نقل کیا ہے۔ اس باب کا عنوان ہے، چیپٹر کا عنوان ہے، باب نادر جامع فی فضل الامام وصفاتہ، امام کی فضیلت، فضائل اور امام کی صفات میں ایک جامع اور ایک انتہائی نادر قسم کا چیپٹر۔ اس میں دو روایات انہوں نے نقل کی ہیں، یہ پہلی حدیث ہے، اور اسی حدیث کو مرحوم شیخ صدوق نے اپنی کتابوں کمال الدین، معنی الاخبار، عیون اخبار رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں نقل کیا ہے۔ اور ہمارے بہت بڑے عالم مرحوم محسن فیض کاشانی نے ہماری کتب اربعہ کو ایک کتاب میں جمع کیا ہے، الوافی کے نام سے، اس میں بھی انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ بعض روایات ایسی ہوتی ہیں جن میں سلسلہ سند کو گرا دیا جاتا ہے، بعض سلسلہ سند کو، اسے کہتے ہیں روایت مرفوع، یعنی سند اس کی کامل نہیں ہے۔ مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی نے جب کافی میں باب الحجہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے، تو بعض راویوں کو انہوں نے اس میں ذکر نہیں کیا، لہذا اس میں کافی میں یہ حدیث بعنوان حدیث مرفوع نقل ہوئی ہے، یعنی ایک جگہ بیان کر کے پھر آخر میں چلے گئے۔ لیکن مرحوم صدوق نے اسی روایت کو جب نقل کیا تو سند کے ساتھ نقل کیا ہے، جو راوی نہیں ذکر ہوئے ان کو یہاں پر ذکر کیا ہے، لہذا اس بنیاد پر یہ روایت سند کے اعتبار سے معتبر ہے، سند کے حوالے سے اس میں کوئی ضعف اور کمزوری نہیں ہے۔ درود پڑے محمد والے محمد پر۔ لہذا اپنے رواد کے اگر نام بھی سن لیں آپ تو کم از کم آشنائی ہو جائے، دل پڑے محمد والے محمد پر. جو سند ناقص ہے مرحوم کولینی نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ابو محمد القاسم ابن علا اس کا ذکر کر کے درمیان والے راوی چھوڑ کر سیدھے عبدالعزیز ابن مسلم تک جا پہنچتے ہیں جو براہ راست امام سے روایت کو نقل کرتا ہے. لیکن مرحوم صدوق نے اس جو سند کے اندر انقطاع ہے یا راوی ذکر نہیں ہے ان کو مکمل کیا ہے. انہوں نے دو طریقوں سے اس روایت کو نقل کیا ہے. ایک فرماتے ہیں محمد ابن موسیٰ ابن متوکل رحمت اللہ علیہ قال حدثنا محمد ابن یعقوب الکلینی قال حدثنا ابو محمد القاسم ابن العلاء ابن العلاء قال حدثنا القاسم ابن مسلم ان اخیہ عبدالعزیز ابن مسلم. یعنی محمد ابن مروف صدوق فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت بیان کی ہے محمد ابن موسیٰ ابن متوکل نے، اس نے یہ روایت بیان کی ہے محمد ابن یعقوب کلینی سے، انہوں نے روایت بیان کی ہے ابو محمد القاسم ابن علا سے، اور ابو محمد القاسم ابن علا نے اس روایت کو بیان کیا ہے القاسم ابن مسلم سے، اور قاسم ابن مسلم نے اپنے بھائی عبدالعزیز ابن مسلم سے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور وہ اپنے امام سے نقل کرتے ہیں. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. جو دوسرا روایت کا سلسلہ ہے جسے شیخ صدوق نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ خود نقل کرتے ہیں ابن ابی العباس سے نقل کرتے ہیں، وہ ابی العباس محمد ابن ابراہیم ابن اسحاق الطالقانی، اور وہ قاسم ابن محمد ابن علی المروزی سے نقل کرتے ہیں، اور وہ ابی حامد ابن عمران ابن موسیٰ ابن ابراہیم سے نقل کرتے ہیں، وہ حسن ابن قاسم سے نقل کرتے ہیں جو دکاک ہے، اور وہ پھر قاسم ابن مسلم سے نقل کرتا ہے، اور قاسم ابن مسلم اپنے بھائی عبدالعزیز ابن مسلم سے نقل کرتا ہے جو امام رضا سے بیان کرتے ہیں. روپڑے محمد والے محمد پر. بس یہ روایت شیخ صدوق نے اپنی کتاب کمال الدین اور جہاں نقل کی ہے وہاں پر سند کے ساتھ نقل کی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ روایت کا سلسلہ سند جو ہے وہ درست نہیں ہے. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، ایک حصہ اس کا، پھر ترجمہ، پھر اس کے مطابق گفتگو. آج کا یہ دن دیکھ لیں، کل میں لکھا ہوا نہیں لائیں گا. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. عبدالعزیز ابن مسلم کہتا ہے کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ سے خراسان لایا گیا، خود یہ بھی ایک تاریخ تشیع میں آئمہ کی زندگی میں ایک اہم چیپٹر ہے کہ ہمارے امام کو مدینہ سے خراسان لایا جانا زبردستی، پھر انہیں ولی عہد بنانا تاکہ مختلف اہداف اور مقاصد تھے مامون کے. بنو عباس کے خلفاء میں مامون چالاک ترین اور شاطر ترین خلیفہ تھا جس کے کئی اہداف تھے امام کو مدینہ سے خراسان لانے کے. ایک تو امام کا رابطہ عوام سے کٹ جائے، امام کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا جائے، امام کو حکومت کا حصہ بنا کر وہ قداست اور زہد اور پاکی اور طہارت جو آئمہ کے حوالے سے ہے وہ ختم کر دی جائے، آل محمد اور شیعوں کی مظلومیت جو ان کی طاقت ہے وہ ان سے چھین لی جائے. کیونکہ تاریخ اسلام کے اندر مکتب تشیعوں کے پاس دو چیزیں تھیں جن کی بنیاد پر انہوں نے ظالم حکمرانوں کا مقابلہ کیا ہے، ظلم کے مقابلے میں سٹینڈ لیا ہے. ایک ان کی مظلومیت، اور دوسرا ان کی قدسیت، پاکی، طہارت، زہد. کہ پاکیزہ روحانیت، معنویت، خدا کے ساتھ عشق، دنیا سے دوری، اور مظلومیت، یہ چھین لی جائے ان سے، ان کی مظلومیت بھی ختم کر دی جائے، ان کی وہ قدسیت اور پاکیزگی اور طہارت بھی ختم ہو جائے. بہرحال امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے اپنے آداب تھے، کاش کبھی موقع ملے ضرور پڑھے محمد والے محمد پر. ہم اپنی تاریخ سے واقف ہوں، اپنے آئمہ کی تاریخ سے واقف ہوں، کیونکہ عام طور پر مجالس میں یہی خیبر و خندق اور پڑھا جاتا ہے، لیکن آئمہ علیہ السلام کے 250 سالہ اس عظیم کردار، نقش، رول اور تاریخ سے ہم آشنا نہیں ہوتے، واقف نہیں ہیں. اگر ہم اس سے واقف ہوں آج کے زمانے میں، ہم کبھی بھی حقائق سے دور نہیں رہ سکتے، حقائق ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں رہ سکتے، ہم مسترب نہیں رہ سکتے، ہم فیصلہ کر سکتے اور عمل کر سکتے ہیں. کاش ہم اپنے آئمہ کی تاریخ اور سیرت سے آشنا ہوتے ہیں، کس حکمت اور تدبیر کے ساتھ ان چالاک، شاطر اور شیطان صفت حکمرانوں کی سازشوں کو اور چالاکیوں کو وہ ناکام کرتے رہے. امام کو جب لایا گیا مروائے، اس کی پوری کوشش تھی کہ ان علاقوں سے امام کو نہ گزارا جائے جن علاقوں میں اہل تشیع اور امام کے ماننے والے آباد ہیں، ایسے راستے کا انتخاب کیا جائے جس طرح میں امام کو جاننے والے لوگ یا ان کے ماننے والے لوگ نہ ہوں یا کم ہوں. یہ بھی ایک تاریخ ہے کہ اس سفر میں جس راستے سے امام کا قافلہ خراسان پہنچا، اس راستے میں بنو عباس کے ساتھ خلاف بڑے بڑے جو مبارزات ہوئے، قیام ہوئے، وہ اسی راستے میں ہوئے جس راستے سے امام کا سفر ہوا تھا. امام جگہ جگہ ظلم و استبداد کے خلاف مقاومت کا بیج کاشت کرتے رہے، انہیں شعور دیتے رہے، ان کی رہنمائی کرتے رہے، انہیں بصیرت دیتے رہے سارے سفر میں. امام مروا گئے، خراسان میں امام کو لایا گیا. عجیب، عبدالعزیز بن مسلم کہتا ہے کہ ہم مرو میں امام کے ساتھ تھے. کننا مع الرضا علیہ الصلاۃ والسلام بمرو، ہم مرو میں جہاں امام کو ٹھہرایا گیا تھا، زبردستی لایا گیا تھا جہاں پر، ہم امام کے ساتھ تھے. جمعہ کا دن تھا، کہتا ہے میں مسجد میں گیا. فاجتمعنا فی الجامع یوم الجمعۃ، جامع یعنی جامع مسجد. جمعہ کا دن تھا، میں مسجد میں گیا. کب؟ فی بدو مقدمنا، جو ہی ہم پہنچے تھے ابتدائی دنوں میں ہی میں مسجد میں گیا. اب امام آئے تھے، مسجد میں کیا تھا؟ کہتا لوگ امامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. کس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے؟ موضوع گفتگو کیا تھا مسجد میں؟ امامت، کیونکہ امام بھی آئے تھے وہاں پر، بارے میں آئے تھے، امامت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. فادارو امر الامامہ، انہوں نے آپس میں امامت کے بارے میں بحث مباحثہ شروع کر دیا، لوگوں نے بات چیت شروع کر دی. کوئی کہتا ہے امامت یہ ہے، کوئی کہتا ہے امامت اسے ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے امامت زمینی ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے امامت آسمانی ہوتی ہے. بالآخر امامت کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی ان کی آپس میں. وذکروا فیہ کثرۃ الاختلاف، کثرۃ اختلاف الناس فیہا، تو اتنا اختلاف تھا امامت کی شناخت اور معرفت کے بارے میں کہ آپس میں کسی کا اتفاق نہیں تھا. یہی بات اٹھی کہ امامت کے بارے میں کسی کی کیا رائے ہے، کسی کی کیا رائے ہے، کسی کی کیا رائے ہے. یہ باتیں سن کر فدخلت علی سیدی علیہ الصلاۃ والسلام، عبدالعزیز ابن مسلم کہتے ہیں کہ میں اپنے سید و سردار، اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں آیا. کتنا خوش قسمت ہے جسے مولا کی بارگاہ نصیب ہے، پھر کریم اور رؤوف امام کی. امام رضا علیہ السلام بہت کریم اور رؤوف امام ہے، کبھی پریشان ہو وہاں جا کے امام کی بارگاہ میں جا کر دعا کر کے دیکھیں آپ، اگر مستجاب نہ ہو پھر کہنا، ہو ہی نہیں سکتا مستجاب نہ ہو. رؤوف اور کریم امام کی بارگاہ ہے امام رضا علیہ السلام کی. امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور فَأَعْلَمْتُ خَوْزَ النَّاسِ فِيهِ، میں نے امام کو لوگوں کا امامت کے بارے میں جو گفتگو تھی اور اختلاف اس کے بارے میں امام کو بتلایا. فَتَبَسَّمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ، امام کے چہرے پر تبسم آیا، مسکراہٹ آئی. فقط امام کے چہرے پر نہیں، اگر امام کے چہرے پر تبسم ہو پوری کائنات کے چہرے پر تبسم ہوگا، کیونکہ امام ہے وجہ اللہ. وجہ اللہ جب متبسم ہو ناممکن ہے پوری کائنات تبسم نہ کرے، کیونکہ ساری کائنات امام کے ارادے کے تابع ہے. امام ارادہ کرے ساری کائنات متبسم ہوگی. ثم قال یا عبدالعزیز جہل القوم وخذوا انارائهم، لوگ نادان ہیں انہیں کیا پتا امامت کیا ہے، لوگ کیا ہیں نادان ہیں. یہ جو ان کا اختلاف ہے امامت کے بارے میں اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، انہیں دھوکہ ہوا ہے امامت کے بارے میں. جو امامت ہے اس کی انہیں خبر ہی نہیں ہے امامت ہے کیا. اس کے بعد امام علیہ السلام نے امامت کا تعارف شروع کروایا، فرمایا ان اللہ تعالی، ایک جملہ سن لیجئے بیچ میں پھر آگے بڑھتا ہوں، دل پڑے محمد و آل محمد پر. ایک ہوتا ہے، غور سے سننا اس بات کو تاکہ کم از کم ہماری معلومات میں اضافہ ہو. ایک ہوتا ہے اللہ کی مخلوق کا فعل، یعنی ہمارا فعل، انسانوں کا فعل، ہم پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، جو بھی ہمارے کام ہیں اسے کیا کہتے ہیں، فعل مکلف. کیا کہتے ہیں اسے؟ فعل مکلف. فعل مکلف کا تذکرہ فقہ میں ہوتا ہے، وہاں بتایا جاتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. ایک ہوتا ہے فعل اللہ، اللہ کے افعال، ایک اللہ کے بندوں کے افعال، ایک اللہ کے، اللہ کے افعال علم کلام میں ذکر ہوتے ہیں. کہاں ذکر ہوتے ہیں؟ علم کلام میں. فعل خدا علم کلام میں ذکر ہوگا، اور لوگوں کا فعل جو ہے وہ فقہ میں ذکر ہوگا. اگر امام کا انتخاب لوگوں نے کرنا ہے تو پھر فقہ میں ذکر ہوگا، کیونکہ لوگوں کا فعل ہے. اگر امام کا انتخاب اللہ نے کرنا ہے تو کہاں ذکر ہوگا؟ علم کلام میں ہوگا. درود پڑے محمد و آل محمد پر. بس علم کلام میں اللہ کے افعال کا ذکر ہوتا ہے، اور علم فقہ میں اللہ کے بندوں یعنی مکلفین کے افعال کا ذکر ہوتا ہے. امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عبدالعزیز بن مسلم، ان اللہ تعالی لم یکبز نبیہ حتی اکمل لہ الدین وَأَنزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ فِي تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، کہ اے عبدالعزیز، رسول اللہ کی رحلت سے پہلے اللہ نے اس وقت تک اللہ کے اپنے نبی کو اپنے پاس نہیں بلایا جب تک دین کامل نہیں کر دیا، اپنے نبی پر قرآن نازل کیا. کیسا قرآن؟ فی تبیان و کل شیئن، اس قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے. ایسا قرآن نازل کیا فی تبیان و کل شیئن، جس میں ہر چیز کا بیان ہے. بینا فی الحلال والحرام والحدود والاحکام، قرآن میں اللہ نے حلال بھی بیان کیا، حرام کا ذکر بھی کیا، اپنی حدود کا تذکرہ بھی کیا، اپنے احکام کو بھی بیان کیا. وَجَمِيعَ مَا يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهِ كَمُلَا، اور ہر وہ چیز جس کی لوگوں کو کمال تک پہنچنے کے لیے ضرورت ہے، ہر وہ شے جو ضرورت ہے وہ بیان کی اللہ نے قرآن میں. ہر وہ شے جس کی انسانوں کو ضرورت ہے اللہ نے وہ قرآن میں بیان کر دی ہے. فقال اللہ تبارک و تعالی، فقال تعالی، اللہ نے کیا کہا؟ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کسی شے کی کمی نہیں چھوڑی. جو بیان ہونا چاہیے تھا وہ ہم نے بیان کر دیا ہے، جس کی ضرورت تھی وہ ہم نے بیان کر دیجئے قرآن میں. بس امامت کو پہچاننا ہے تو قرآن کی طرف جانا پڑے گا. درود پڑے محمد والے محمد والے. جب سب نازل کر دیا پھر امام فرماتے ہیں وَأَنزَلَ فِي حِجَّةِ الْوِدَا وَهِيَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا. اللہ نے جب اللہ کے نبی آخری حج کر کے لوٹ کے آ رہے تھے اور ان کی عمر کا آخری حج تھا تو اللہ نے یہ آیت نازل کی الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا, نعمتیں بھی پوری ہو گئیں. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا. امام فرماتے ہیں درود پڑھیے محمد وآل محمد پر امام فرماتے ہیں وَأَمْرُ الْإِمَامَتِ مِنْ تَمَامِ الدِّينِ امامت کے ذریعے دین کامل ہوا ہے, نعمتیں تمام ہوئی ہیں, امامت ہے جس نے دین کو کامل کیا ہے اور نعمتوں کو تمام کیا ہے. چونکہ آئے بلنے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے.
نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, سہمیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, دل کے نعرے حیدری
تو جو کرے جی. وَأَمْرُ الْإِمَامَتِ مِنْ تَمَامِ الدِّينِ امام فرما رہے ہیں سب امام کے جملے ہیں, میرا کوئی جملہ نہیں ہے. امامت دین کو تمام کرنے والی ہے, دین کو کمال تک پہنچانے والی ہے. اللہ نے کیا کہا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. پھر فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْزِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ہمارا نبی اس وقت تک اس دنیا سے نہیں گیا حَتَّى بَيَّنَا لِأُمَّتِهِ مَعَالِمَ دِينِهِمْ وہی نازل ہوئی دین کے تمام معالم تمام معارف تمام راستے لوگوں کے لیے بیان کیے. وَأَوْضَحَ لَهُمْ سَبِيلَهُمْ ان کے لیے راستوں کو روشن کر دیا. وَتَرَكَهُمْ عَلَى قَصْدِ سَبِيلِ الْحَقِّ اور انہیں حق کے راستے پر چھوڑا. وقام علیا علما و اماما اور علی کو دین کے پرچم کے طور پر بلند کیا اور امام بنایا. علی پرچم دین ہے, علم دین ہے. وقام علیا علما و اماما علی کو دین کا پرچم بنایا, دین کے پرچم کے طور پر بلند کیا. یعنی اگر کوئی دین دیکھنا چاہتا ہے تو علی کو دیکھے. روپڑے محمد والے محمد پر وما ترک شیئن بس دو جملے سن لو پھر اس کی شرح. وما ترک شیئن اللہ کے نبی نے کوئی ایسی شے چھوڑی نہیں. یحتاج الیہ الامہ جس کی امت کو ضرورت ہو الا وبینہ مگر یہ کہ اسے بیان کیا ہے. یعنی جس شے کی ضرورت تھی امت کی اللہ کے نبی نے اسے بیان کیا اور بیان کیے بغیر دنیا سے نہیں گئے. فمن زعما دین کامل چھوڑ کے گئے ہیں, ناقص چھوڑ کے نہیں گئے. خود قرآن کہہ رہا ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. فمن زعما ان اللہ تعالی لم يكمل دینہ فقد رد کتاب اللہ تعالی جو یہ کہے کہ اللہ نے اپنے دین کو مکمل نہیں کیا اس نے قرآن کو رد کیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ دین کامل ہو گیا ہے. اور جو اللہ کی کتاب کو رد کرے آپ اس کو جانتے ہیں کون ہے. درود پڑھیں محمد وآل محمد پر. پھر درود پڑھیے محمد وآل محمد پر. ایک بار پھر درود پڑھیں محمد وآل محمد پر. یہاں تک جو گفتگو ہے امام کی حدیث کا میں نے ترجمہ کیا. اب اس کی تشریح تفسیر اور تبیین رل پڑے محمد والے محمد پر. میری یہ کوشش ہوگی ان دنوں میں ہم امامت کو 9 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد پہلے سے بہتر ہمیں اس کے بارے میں علم اور معرفت ہو جائے. یہ 9-10 دن آپ کے ضائع نہ ہو. عبادت تو ہے بیٹھنا مسئلہ نہیں ہے لیکن علم میں بھی اضافہ ہو. رل پڑے محمد والے محمد پر. دین کامل ہوا یعنی ہمارا دین تمام ادیان کا خاتم ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ تمام ادیان کا, اس کے بعد اب کوئی دین نہیں آئے گا. اور نبی بھی کیا ہے؟ خاتم ہے. یہ بات اگر سمجھ آ گئی تو ہم امامت تک پہنچ جائیں گے. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے, یہ آیت اکمال دین کی ہے. اور ایک اور آیت سنیں, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اس آیت کے اندر اکمال دین کی بات ہے کہ دین کامل ہو گیا. جب کامل ہے تو خاتم ہے پھر, اور خاتم ہے, اس کے بعد اب کوئی دین نہیں آئے گا. اور نبی بھی کیا ہے؟ خاتم ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اس آیت کے ذیل میں بعض روایات ہیں عجیب و غریب. قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. کہتے ہیں اس کے بعد جناب سیدہ نے بابا کہنا چھوڑا تو اللہ کے نبی نے کہا تو مجھے ضرور بابا کہا کر, تم میں سے محمد کسی کا باپ نہیں ہے, کسی اور کا نہیں ہے, تمہارا ہے فاطمۃ الزہرا. کیا ہے باپ نہیں ہے؟ تمہارا باپ نہیں ہے. ولیکن رسول اللہ, اللہ کا رسول ہے. وخاتم النبیین, اور خاتم النبیین ہے. اگر دین خاتم, نبی خاتم سمجھ آ جائے تو پھر ہم امامت تک پہنچ جائیں گے. پھر امام کی اس پوری گفتگو کا تسلسل ہمیں سمجھ آ جائے گا. ایک ہے لفظ عربی میں خاتم, ایک ہے خاتم. خاتم کہتے ہیں آخری کو, تے پر جب زیر ہو تو خاتم. کسے کہتے ہیں؟ آخری کو. ایک لائن لگی لوگوں کی جو آخر میں کھڑا, اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ صف کا خاتم ہے. خاتم کسے کہتے ہیں؟ خاتم بھی آخری ہی ہوتا ہے, یہ معنی بھی اس میں ہوتا ہے خاتم میں, لیکن ساتھ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے. یعنی جب کوئی چیز کسی کے ذریعے کمال تک پہنچ جائے تو وہ اس کا خاتم ہوتا ہے, آخری بھی ہوتا ہے اور اس کو کمال تک بھی پہنچاتا ہے. اگر رسول خدا خاتم النبیین ہوں تو آخری نبی ہیں, کوئی کمال نہیں ہے, کوئی کمال آخر میں ہونا کوئی کمال ہے بھائی؟ آخر میں ہونا کوئی کمال ہے؟ نہیں ہے. خاتم النبیین نہیں ہے, کیا ہے؟ خاتم النبیین ہے. ایسا آخری ہے جس کے ذریعے نبوت کمال تک پہنچی. جب نبوت کمال تک پہنچ گئی پھر اس کے بعد نبوت کی ضرورت درود پڑے محمد والے محمد پر. دیکھیے اس کو علماء نے یوں وضاحت کیا, خاتم انگوٹھی کو بھی کہتے ہیں عربی میں. پہلے وقتوں میں کیا ہوتا تھا, جب کوئی حکمران یا کوئی لیٹر لکھتا تھا تو اس کے آخر میں, آج کل تو آپ سائن کرتے ہیں نا, وہ کیا کرتا تھا؟ مور لگاتا تھا. آخر میں جو مور لگائی جاتی ہے نا اسے کیا کہتے ہیں؟ خاتم. کیونکہ وہ مور انگوٹھی میں بنائی ہوتی تھی لوگوں نے اور اس کے اندر لگایا کرتے تھے لگا کر ایسے, لہذا انگوٹھی کو بھی کیا کہتے ہیں؟ خاتم. کیا کہتے ہیں؟ خاتم. جب یہ جب انگوٹھی سے آپ مور لگاتے تھے تو یہ دلیل ہوتی تھی کہ یہ خط اب کامل ہو گیا ہے. یہ لیٹر کیا ہو گیا ہے؟ کامل ہو گیا ہے, پورا ہو گیا ہے, کمپلیٹ ہو گیا ہے, کمال کو پہنچ گیا. اب کسی اور چیز کی ضرورت اس میں نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ خاتم الانبیاء یا خاتم النبیین, دین خاتم الادیان اور نبی خاتم النبیین, درود پڑھے محمد والے محمد پر. بس جب وہی آئی خدا کی طرف سے انبیاء کے ذریعے, وہی تو آتی رہی نا, تمام انبیاء پر وہی آتی رہی ہے, وہی کمپلیٹ کس کے ذریعے ہوئی, اپنے کمال کو کس کے ذریعے پہنچی, ہمارے نبی کے ذریعے. وہی کا جو پیمان, وہی کا جو خط آیا ہے اللہ کی طرف سے, وہی کا جو لیٹر آیا ہے اللہ کی طرف سے, اس کے اوپر مور لگی خاتم النبیین کی, یعنی وہی کمال کو پہنچ گئی ہے اور نبوت بھی کمال کو پہنچ گئی ہے. درود پڑھے محمد والے محمد پر. کب کوئی چیز کامل ہوتی ہے, شرائط کیا ہے کمال کی؟ درود پڑھے محمد والے محمد پر. دین اگر کامل ہے, دین کب کامل ہے, کمال دین کب ہے, کیا چیزیں دین میں ہوں تو وہ کامل ہوگا اور خاتم ہو جائے گا پھر. درود پڑھے محمد والے محمد پر. دین کب کامل ہے؟ نمبر ایک, وہی, کیونکہ بعض باتیں میں عقلی نہیں کرنا چاہتا, سادہ سادہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ فلسفی وغیرہ باتیں یہاں پر نہ ہو, عام فہم ہو جائیں. کچھ چیزوں کو ہم مسلمان مانتے ہیں اس کے مطابق بات کروں گا. درود پڑھے محمد والے محمد پر. دین کب کامل ہوگا؟ ایک تو اللہ کی طرف سے آنے والا جو پیام ہے, بیان ہے, وہ رسول تک پہنچ جائے, ٹھیک ہے. رسول اس وحی کو, اس پیام خدا کو لینے میں معصوم ہے. لیتے وقت نہ غفلت ہے, نہ نسیان ہے, نہ سہو ہے, کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہے. اس پیام کو پورے کمال کے ساتھ قلب رسول میں منتقل کر دیا جاتا ہے, رسول اسے پا لیتا ہے. تو جو چاہتا ہوں, پیام خدا وحی کی شکل میں رسول تک آ جائے بغیر کسی کمی اور بیشی کے. یہ پہلا مرحلہ ہے دین کے کمال کے لیے. پیغام کس کی طرف سے آئے؟ اللہ کی طرف سے, کیونکہ اللہ ہمارا خالق ہے. ہماری پرورش بھی کس نے کرنی ہے؟ اللہ نے کرنی ہے. تربیت اللہ نے کرنی ہے. ہمیں کمال تک کون لے کے جائے گا؟ اللہ لے کے جائے گا. لہذا دین, قانون, نظام, سسٹم کس کی طرف سے آئے گا؟ اللہ کی طرف سے آئے گا, کیونکہ وہ خالق ہے. آپ جانتے ہیں نا, جو شخص جو چیز بناتا ہے اس کا وہ کیا ہوتا ہے؟ مالک ہوتا ہے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ آج تو آپ کے رائٹس بھی ہیں نا. کون سے رائٹس ہیں, کیا اسے کہتے ہیں, پتہ نہیں, رائٹرز کے بھی رائٹس ہیں, پتہ نہیں کس کس کے. جو چیز بناتے ہیں کہتے ہیں یہ ہماری ہے, کوئی اس کو کاپی نہیں کر سکتا, یہ ہماری ملکیت ہے. کاپی رائٹ بھی ہوتے ہیں اور بھی کچھ رائٹ ہوتے ہیں جی, پیٹنٹ رائٹ جو بھی ہے. تو یہ دنیا میں ایک ضابطہ ہے کہ جو چیز جو بناتا ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے. ہمیں کس نے خلق کیا ہے؟ اللہ. اللہ ہمارا مالک ہے. ہماری ربوبیت بھی کس نے کرنی ہے؟ اللہ نے کرنی ہے. اور اللہ نے نظام بھیجنا ہے وحی کی شکل میں, اس پر بھیجے جو اس وحی کو, اس پیام کو, اس قانون کو, نظام کو کاملا لے لے بغیر کسی کمی بیشی کے, لینے میں معصوم ہو, غفلت و سہو و نسیان اس پر عارض نہ ہو. نمبر ایک. نمبر دو, اس وحی کو بیان کرے, لوگوں تک پہنچائے. اگر یہ لوگوں تک نہیں پہنچے گی یہ دین ناقص ہوگا, کامل نہیں ہوگا. لوگوں تک پہنچنا چاہیے نا, جن کے لیے ان تک پہنچنا چاہیے. درود پڑھے محمد والے محمد. ٹھیک ہے, لوگوں تک پہنچایا جائے اسے، اور پہنچانے میں بھی معصوم ہونا چاہیے، پہنچانے میں بھی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، لینے میں بھی معصوم ہو اور پہنچانے میں بھی خطا کا تصور نہ ہو، غلطی کا تصور نہ ہو. دو کام، اس کی تفسیر بھی کرے، اس کی تشریح بھی کرے، اور تفسیر میں بھی معصوم ہو، اس کی تشریح میں بھی معصوم ہو، اور اس کی حفاظت بھی کرے، دین کی حفاظت میں بھی معصوم ہو، حفاظت میں بھی کوتاہی اور غلطی کرنے والا نہ ہو. اگر دین کو لے تو پورا لیا، لیکن بیان ناقص ہوا، دین کامل نہیں ہے، تشریح ناقص ہوئی، دین کامل نہیں ہے، حفاظت نہ ہوئی، دین کامل نہیں ہے، گڑبڑ ہو جائے گی اس کے اندر. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے بسم اللہ کیے جیسے بہت تھکے ہوئے ہیں. نہیں، یہ تو مجھے آپ نے چکا دیا درود پڑھ کے محمد والے محمد پر. دین بیان کرنے میں بھی معصوم. دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں، دین فقط قرآن نہیں ہے، بلکہ سنت رسول، بیان رسول، تفسیر رسول، تشریح رسول بھی دین کا حصہ ہے. قرآن میں نماز پڑھو، کیسے نماز پڑھنی ہے قرآن میں نہیں آیا ہے، کلیات قرآن میں آئی ہیں. بتایا کس نے؟ رسول نے. روزہ رکھو، کیسے رکھنے؟ رسول نے بتایا. حج رسول نے بتایا. رسول کی تشریح کی ضرورت ہے، تفسیر کی ضرورت ہے، اس میں بھی خطا نہیں ہونی چاہیے، اور دین کی حفاظت بھی ہو، اس طرح سے بیان ہو کہ دین میں کوئی کمی بیشی نہ ہو، دین کو محفوظ رکھا جا سکے اپنی حسری حالت میں. تیسرا، دین اس وقت کامل ہے جب اس کو اجرا بھی کیا جا سکتا ہو، اور اسے اجرا بھی کیا جائے. اگر اتنا خوبصورت دین لکھ کر کتابوں میں رکھ دیا جائے اور اسے اجرا کرنے والا کوئی نہ ہو تو وہ دین کامل نہیں ہے، ناقص ہے. آپ مجھے بتائیں، بہترین قانون کی کتاب لکھ دی جائے اور الماری میں رکھ دی جائے اور اس کو اجرا نہ کیا جائے، اس قانون کو کوئی فائدہ ہے؟ بولے نا، اس قانون کو کوئی فائدہ ہے؟ یہ دین ہو، وہی کے ذریعے آئے، اس کی تفسیر بھی ہو، تشریح بھی ہو، حفاظت بھی ہو، لیکن اسے کوئی اجرا کرنے والا نہ ہو، نافذ کرنے والا نہ ہو، یہ دین کیا ہوگا؟ ناقص ہوگا. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. لہذا ان تینوں حوالوں سے دین کامل ہے. وہی لینے کے حوالے سے اللہ کا نبی قرآن نے خود کہا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وما هو على الغیب بظنین. وحی کو بیان کرنے میں بخیل نہیں ہے، کوتاہی نہیں کرتا بھی. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. وہی کے ساتھ بولا کر، وہی کے بغیر نہ بولا کر. پھر کہہ دیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پھر یہ بھی کہہ دیا، وما فرطنا فی الکتاب من شیء. ہم نے کتاب میں کسی شے کوئی کمی نہیں چھوڑی، سب کچھ بیان کر دیا ہے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے جب سب کچھ بیان ہو گیا تو سنت کی ضرورت کیسے ہے؟ پھر قرآن میں یہ بیان ہوا، ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. جو رسول دے وہ لے لو، جسے روکے اسے رک جاؤ. یہ جو قرآن کی تفسیر و تشریح رسول دے رہا ہے، اسے لے لو. تر پڑھیے محمد والے محمد پر. اب ایک اور سوال ہے، مختصر کرتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں. دین کیا کسی جگہ اور وقت کے ساتھ خاص ہے یا تمام زمانوں کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے؟ قرآن خود کہتا ہے نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. اس نے قرآن کو اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ عالمین کے لیے نذیر بن جائے. پھر ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، ہم نے تمہیں تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے. پھر کہا ان ہوا ذکرا للعالمین، قرآن عالمین کے لیے ذکر ہے. نہ وقت کی قید ہے دین میں کہ فلاں وقت تک کے لیے ہے، نہ جگہ کی قید ہے کہ فلاں ایریے کے لیے ہے. نہیں، یہ نہ زمین کی قید میں ہے نہ زمان کی قید میں ہے، یہ قیامت تک کے لیے آفاقی دین ہے. اگلا سوال، دین ہے آفاقی، کیا ہمارے نبی کا عنصری وجود اس دنیا میں رہنے کی زندگی، اس وجود نوری کی بات نہیں کرتا، اس وجود نوری کی بات وہ میرا موضوع بحث ہی نہیں ہے، اس مادی وجود کے ساتھ، عنصری وجود کے ساتھ، کیا ہمیشہ رہنا انہوں نے یعنی محدود وقت کے لیے آئے اس دنیا میں؟ قرآن کہتا ہے انکا میتن وانہم میتون کل نفس ذائقہ الموت، تو نے چلے جانا ہے، تو نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور وہ چلے گئے ہیں. جب رسول چلے گئے تو پھر دین کی تفسیر اور تشریح اور حفاظت کون کرے گا اور دین کو نافذ کون کرے گا؟ اگر رسول کے بعد دین کی تفسیر اور تشریح اور حفاظت کا بندوبست نہ ہو اور رسول کے بعد دین کے اجراء کا بندوبست نہ ہو، دین پھر نہ کس ہو جائے گا؟ نہیں، میری بات سمجھ رہی آپ کو؟ رسول کی زندگی تک تو اس کی تفسیر بھی ہو، تشریح بھی ہو، اس کی حفاظت بھی ہو، لیکن رسول خدا کے بعد اس کی معصومانہ حفاظت کا بندوبست نہ ہو، اس کی معصومانہ تشریح و تعبیر کا بندوبست نہ ہو، اس کے معصومانہ اجراء کا بندوبست نہ ہو، دین ناقص ہے، پھر اس میں تحریف ہو جائے گی، پھر اس میں لوگ اپنی مرضی کی باتیں گھسیڑ دیں گے، پھر یہ اجرا نہیں ہو سکے گا. درو پڑے محمد و آل محمد پر. یہ مسئلہ ہے، ختم نبوت اور ختم دین، یعنی کمال دین اور کمال نبوت اس وقت ہے، دین وحی کی شکل میں آ گیا ہے. ابھی حجاز میں اس کو نافذ کیا گیا ہے، اس میں پھیلنا ہے پوری دنیا میں، ابھی اس کی تفسیر اور تعبیر کی بہت زیادہ گنجائش ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اس کو نافذ بھی کرنا ہے. اگر رسول اللہ کے بعد محافظ دین معصوم نہ ہو، عصمت والا نہ ہو، دین کی تفسیر و تشریح ایسا کرنے والا نہ ہو جو خطا سے پاک ہو، دین ناقص ہو جائے گا. اجراء کا بندوبست نہ ہو، دین کے نافذ کرنے کا بندوبست نہ ہو، دین کیا ہو جائے گا؟ ناقص ہو جائے گا. درود پڑے محمد و آل محمد پر. خاتمیت دین بھی ختم اور خاتمیت نبوت بھی ختم ہو جائے گی. لہذا امام کیا فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے جائیں، دین کی عصمت والی تفسیر و تشریح و تعبیر اور دین کی عصمت والی حفاظت کا بھی بندوبست کیا اور دین کے معصومانہ انداز میں عصمت کے ساتھ اجرا کرنے والی ہستی کا بھی بندوبست کیا, نظام کا بندوبست کیا ہے. وہ کیا کیا؟ وأقام عليا علما وإماما. علی کو امام کے طور پر اور پرچم دین کے طور پر لوگوں تک پہنچایا. درود پڑے محمد و آل محمد پر. لہذا جو دین کا محافظ ہے, جو دین کی تفسیر اور تشریح کرنے والا ہے, جو دین کو اجرا کرنے والا ہے, وہ ہے نبوت کا جانشین. کس کا جانشین؟ نبوت کا جانشین, رسالت کا جانشین. اگر امامت نہ ہو اور نبی اس دنیا سے چلا جائے, ختم نبوت زیر سوال ہے. امامت ختم نبوت کی دلیل ہے, امامت کمال دین کی دلیل ہے. امامت ہے جو دین کی محافظ ہے. میں اپنے موضوع تک پہنچ گیا ہوں. امامت جانشین رسالت ہے. ہم علی کو نبی نہیں کہتے, امام کہتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے خدا نخواستہ غلطی سے جبرائیل علی پر ہے. نہیں, جبرائیل غلطی نہیں کرتا, جبرائیل معصوم. جس پر جبریل آیا وہ بھی معصوم, اور جس نے علی کی ولایت اور امامت کا اعلان کیا وہ بھی معصوم. ہم علی کو امام کہتے ہیں اور امامت کو ختم نبوت کی دلیل کہتے ہیں. جب امامت آ گئی نبوت ختم ہو گئی. دل پڑھیے محمد و آل محمد پر. لہذا رسول اللہ کے بعد دین کو دین کا محافظ, دین کا مفسر, دین کو بیان کرنے والا اور دین کو نافذ کرنے والا وہ ہو جسے دیکھ کے پتا چلے یہ رسول جیسا ہے. کام وہی کرنا ہے نا جو رسول کرتے تھے, وہی کرنا ہے نا. اللہ کے نبی نے دین کو اجرا کیا, حکومت قائم کی. حکومت قائم کی یا نہیں کی؟ اسلامی حکومت اللہ کے نبی نے قائم کی, دین کو نافذ کیا. رسول اللہ سیکولر نہیں تھے, نعوذ باللہ من ذالک. دین کی حکومت کو قائم کیا, پورا نظام حکومت اجرا کیا جس میں جنگ ہے, صلح ہے, میراث ہے, طلاق ہے, نکاح ہے, بادشاہوں کو خطوط ہیں, صلح ہے, ٹیکسز ہیں, زکات ہے, عشر ہے, خمس ہے, کاروبار بزنس کے طریقے ہیں, مضاربہ ہے, مشارکہ ہے, رہن ہے. پورا نظام نافذ کیا اللہ کے نبی نے, حکومت نافذ کی. دین کا اجرا بغیر حکومت کے ممکن ہی نہیں ہے. رسول اللہ حاکم وقت تھے, معاہدے کیے, میثاق مدینہ ہے, جنگیں ہیں, لڑائیاں ہیں, نمائندے بھیجے حکمرانوں کو, خطوط لکھے حکمرانوں کو, خارجی تعلقات بھی ہیں, داخلی سسٹم بھی ہے, پورا نظام حکومت. دنیا کی پہلی آئیڈیل حکومت اللہ کے نبی نے کام کی ہے. اس جیسی حکومت قیامت تک کوئی نہ قائم کر سکا. آئیڈیل حکومت جو محور معیار ہے اس زمین پر اللہ کی حکومت کا. لہذا اہل بیت اور آئمہ کی پوری, مولا علی نے اسی نظام کو زندہ کیا تھا. درود پڑے محمد و آل محمد پر. سختیاں اٹھائیں, مصیبتیں جھیلیں, سینکڑوں چھوٹی بڑی جنگیں لڑی ہیں, حکومت قائم کی ہے. اور امامت نبوت کے بعد معاشرے سوسائٹی کی کامل ترین پولیٹیکل مینجمنٹ کو کہتے ہیں. فقط سیاسی رابری نہیں ہے، دینی پیشوائی بھی ہے، دین کا محافظ بھی ہے نا، دین کا مفسر بھی ہے نا. کیا لوگ، سوال ہے میرا، کیا لوگ خود سے دین کا ایسا مفسر جو عصمت کے ساتھ دین کی تفسیر کرے، جو دین کی معصومانہ اور عصمت کی بنیاد پر حفاظت کرے، جس میں حفاظت میں بھی کمی پیشی نہ ہو، دین کی تفسیر میں کمی پیشی نہ ہو، اور دین کے نافذ کرنے میں بھی عصمت موجود ہو. لوگ اپنی مرضی کا امام بنا سکتے ہیں؟ جس طرح سے نبی نہیں بنا سکتے، امام نہیں بنا سکتے. امامت فعل خدا ہے، بندوں کا فعل نہیں ہے. لہذا توجہ چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے پھر جس کا اعلان کیا اس کے بارے میں کیا کہا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہا علی ما الحق والحق مع علی یدور حیث ما دار. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، جدھر جدھر علی مڑتا چلا جاتا ہے حق بھی ادھر ہی مڑتا چلا جاتا ہے. علی ما القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ. علی اخذ الناس، انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیأت الباب. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جسے علم چاہیے وہ علی کے پاس آئے، علی کے پاس ہے. اور فقط علی ہے جو خطیب منبر سلونی ہے، دنیا کو پکار کے کہتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. علی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں من ارادا ان ينظر الى آدم فی علم ہی، جو آدم کے علم کو دیکھنا چاہتا ہے، موسیٰ کی حیبت کو دیکھنا چاہتا ہے، ایوب کے صبر کو دیکھنا چاہتا ہے، عیسیٰ کے زود کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ میرے بھائی علی کو دیکھے، علی کو دیکھے. علی کون ہے؟ درود پڑے محمد و آل محمد پر. اپنا تعارف یوں کرواتے ہیں، چند جملے سن لیجئے، چونکہ میں امامت تک پہنچ گیا، کچھ تفسیر کل ہوگی اور سلسلہ آگے بڑھے گا. فرماتے ہیں خطبہ قاصیہ ہے نجد البلاغہ میں، فرماتے ہیں اپنا تعارف کرواتے ہیں، انا وزعتو الصغرے بکلاکل العرب. میں بھی چھوٹا ہی تھا کہ عربوں کے سینے کو پیوند زمین کر دیا میں نے. کسر تو قرون نواج میں ربیعت و مضر، اور بنو ربیعہ اور مضر کے بڑھتے ہوئے سینگوں کو میں نے توڑ ڈالا، میں نے توڑ ڈالا. وقد علمتم موضعی من الرسول بالقرابت القریبت والمنزلت الخصیصت. تم جانتے ہو میرا مقام رسول کے ساتھ کیسا ہے، جتنا قرب مجھے حاصل ہے کسی کو حاصل نہیں، اور جو میری منزلت رسول کے ساتھ ہے کسی کی نہیں. عجیب جملہ فرماتے ہیں، وَقَدْ وَضَعْنِي مِنْ حِجْرِهِ وَأَنَا وَلَدٌ. میں چھوٹا سا تھا کہ اللہ کے نبی نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا، مجھے اپنی آغوش میں لے لیا، مجھے اپنے سینے پر لٹاتے تھے، غذا چبا چبا کر میرے منہ میں ڈالتے تھے، اپنی خوشبو مجھے سنگاتے تھے. کن تو اتبع اتباع الفصیل اثر امی یثر امی، میں رسول کے پیچھے ایسے چلا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے چلتا ہے. ہر سال میں غار حرا میں اللہ کے نبی کے ساتھ جایا کرتا تھا. فَأَرَاهُ وَلَا يَرَوْ غَيْرِي، غار حرا میں رسول کو دیکھتا تھا، میرے علاوہ کوئی نہیں دیکھتا تھا انہیں، میں ساتھ اللہ کے نبی کے. کان جاورو بِكُلِّ سَنَةٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحَرَا، غار حرا میں بحرا ہر سال عبادت کے لیے جاتے تھے، ہر سال فَأَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي، میں انہیں دیکھتا تھا اور کوئی انہیں نہیں دیکھتا تھا. وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْتٌ وَاحِدٌ فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ وَخَدِيجَةَ وَأَنَا ثَالِثُهُمَا. اس وقت اس پوری زمین پر اسلام میں فقط ایک گھر تھا جس میں اللہ کی بندگی ہوتی تھی، اس میں رسول تھے، خدیجت الخبرا تھی، اور میں علی تھا. میں علی تھا. ارا نور الویہ والرسالہ، خطبہ کاسے ہے، پڑھا کرے نجل بلاغہ کو. میں عجیب جملے ہیں، مولا علی کا عجیب دعویٰ ہے، کسے جانشین، کس کی امامت؟ کہتے ارا نور الویہ والرسالہ، میں نور وحی کو بھی دیکھتا تھا اور رسالت کو بھی دیکھتا تھا، رسول کو نہیں رسالت کو دیکھتا تھا. نہیں آپ کو سمجھ آئی میری بات؟ میں رسول، رسالت ایک باطنی امر ہے. خود قرآن میں خدا نے کہا کہ کل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب، اے نبی ان سے کہہ دے تیری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا گواہی دینے کے لیے دیکھنا ضروری ہے. یا رسالت کو خدا دیکھتا ہے یا علی دیکھتا ہے. ارا نور الویہ والرسالہ واشم ریح النبوہ، میں نبوت کی خوشبو سونگتا تھا. نبی کی خوشبو نہیں، نبوت کی خوشبو سونگتا تھا. لقد سمعت رنت الشیطان حین نزل الوحی، جب وحی نازل ہوئی نا تو میں نے دیکھا اس وقت جو گھبرایا تھا وہ شیطان تھا. نہیں میرا جملہ سمجھ آیا؟ جو پریشان ہوا تھا، مضطرب ہوا تھا، بے چین ہوا تھا، وہ کون تھا؟ شیطان تھا. پہلی وحی کے نازل ہونے کا عینی گواہ کون ہے؟ علی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوئی تو پریشان ہو گئے، گھر آ گئے، حضرت خدیجہ سے کہا کہ یوں لگتا ہے کہ مجھ پر جن کا سایہ ہو گیا ہے. بعد میں لکھا ہے کہ کوشش کی شاید خودکشی نعوذ باللہ من ذالک کر لے. بی بی نے کہا پریشان نہیں ہو، میں ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہوں، اس کو بتلاتی ہوں کیا مسئلہ ہے. بی بی اس کے پاس گئی، اس نے کہا کہ محمد سے کہیے گھبرائیے نہیں، وہ اللہ کے نبی بن گئے ہیں. اہل بیت کا جب دروازہ چھوڑیں گے نا پھر نبی کے بارے میں اسی طرح کے خرافات لکھے جائیں گے. علی کیا کہتے ہیں؟ لقد سمعت رنت الشیطان حین نزل الوحی، جب وحی نازل ہوئی نا میں نے شیطان کی چیخ کو سنا، شیطان کی چیخ کو سنا. رسول نے مجھے کہا یہ شیطان ہے. قد آیسا من رحمت ہی، یہ شیطان ہے. قد آیسا من عبادت ہی، اب وہ مایوس ہو گیا ہے شیطان، میری نبوت کے آغاز سے شیطان مایوس ہو گیا ہے. پھر اللہ کے نبی نے کہا یا علی ترا ما ارا و تسما ما اسما، اے علی جو میں دیکھتا ہوں وہی تو دیکھتا ہے، جو میں سنتا ہوں وہی تو سنتا ہے. جو میں سنتا ہوں وہی. وَلَكِنَّكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ، تو نبی نہیں ہے. اِنَّكَ لَوَزِيرٌ، تو میرا وزیر ہے، تو میرا جانشین ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. بس امامت دین کی مفسر بھی ہے، دین کو بیان کرنے والی بھی ہے، دین کی محافظ بھی ہے، اور دین کو اجرا کرنے والی بھی ہے. اور دین کا اجرا بغیر حکومت کے ممکن ہی نہیں ہے. مجھے بتلائے نا، کیا دین کا اجرا بغیر حکومت کے ممکن ہے؟ دین کے احکام کا، قوانین کا اجرا بغیر حکومت کے ممکن ہے؟ کیا کوئی بھی کسی بھی ملک کا قانون بغیر حکومت کے اجرا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یا تو یہ کہو کہ دین ناقص ہے، اگر ناقص ہے تو پھر ہمارا ناقص دین پر ایمان ہے، نعوذ باللہ من ذالک. دین کامل ہے، دین خاتم ہے، امامت دلیل ہے دین کی خاتمیت کی بھی اور نبوت کی خاتمیت کی بھی. امامت میں دین اور سیاست اکٹھے ہیں، دین اور حکومت اکٹھے ہیں. وہ ہمارا دینی پیشوا بھی ہے، دین کے تمام معاملات کا تعلق اس کے ساتھ ہے، اور ہمارا حاکم بھی امام اور معصوم ہے. جب دین اور امامت اکٹھے ہیں اس کا معنی یہ کہ ہم لبرل نہیں ہیں، ہم سیکولر نہیں ہیں، ہم کمیونسٹ، سوشلسٹ، نیشنلسٹ نہیں ہیں. جو شیعہ یہ کہے کہ میں لبرل ہوں، میں سیکولر ہوں، وہ شیعہ نہیں ہے، اس کا امامت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو شیعہ یہ کہے کہ میں کمیونسٹ ہوں، میں لیفٹسٹ ہوں، میں سوشلسٹ ہوں، وہ شیعہ نہیں ہے. جو شیعہ یہ کہے کہ میں قوم پرست ہوں، کہ میں پنجابی قوم پرست ہوں، میں پٹھان قوم پرست ہوں، میں بلوچ قوم پرست ہوں، میں سندھی قوم پرست ہوں، میں مہاجر قوم پرست ہوں، وہ شیعہ نہیں ہے. امامت ان تمام چیزوں کے مقابلے میں ہے. علی عرب قوم پرست نہیں تھا، علی لبرل سیکولر نہیں تھا، جناب سیدہ لبرل نہیں تھی، سیکولر نہیں تھی. اگر لبرل اور سیکولر ہوتی تو آج ان کی قبر کا نشان مخفی نہ ہوتا. اگر ہمارے ائمہ لبرل اور سیکولر ہوتے، شہید نہ ہوتے، شہید نہ ہوتے. کیوں دشمن انہیں مارتا؟ دشمن کو نماز سے تو تکلیف نہیں ہے، روزے سے تکلیف نہیں ہے، آج سے تکلیف نہیں ہے، اور سو دفعہ آج کرتے پیدل. امامت کے نظام سے تکلیف ضرور پڑے محمد و آل محمد پر. لہذا امامت جانشین رسالت ہے، دلیل ختم نبوت ہے. ہم قائل ہیں، ہمارے پاس دلیل ختم نبوت کی. واللہ اگر امامت نہ ہو تو دین کا محافظ کون ہے؟ مجھے بتائیں، دین کی معصومانہ تفسیر کرنے والا کون ہے کہ جس میں تحریف نہ ہو، غلطی نہ ہو؟ کون ہے؟ کون دین کو بچائے گا؟ امامت سے دوری ہوئی، نمازیں بدل گئیں، ہر چیز بدل گئی. وہ نماز جو رسول اللہ، وہ وضو جو رسول اللہ 23 سال تک مسلمانوں کے درمیان کرتے رہے، اس پر اختلاف ہے، نماز پر اختلاف. ایک چیز جو سب کے سامنے اللہ کے نبی انجام دے، وضو، وضو پر اختلاف ہے، نماز پر اختلاف ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. آپ بتلائیں نا، جب اختلاف ہو جائے تو کس کی طرف جائیں؟ جہاں میں یقین ہو جو یہ کہہ رہا ہے وہی رسول نے کہا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے وہی خدا کا قول ہے، حکم ہے. یہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے جس کے بارے میں رسول نے کہا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی کا ذکر عبادت، علی کی محبت عبادت. دین کی خاتمیت کا نام، کمال کا نام ہے امامت. لہذا امامت یعنی دین اور حکومت کی وحدت کا نام. دین میں وہ پہلو ہیں، حفاظت کا پہلو بھی ہے دین کی، دین کی تفسیر اور تشریح کا پہلو بھی ہے، اور حکومت یعنی دین کو اجرا کرنا ہے، نافذ کرنا ہے. اب آپ کو یہاں سے پتہ چلا ہوگا کہ آئمہ نے کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں دین کی حفاظت میں، کتنی مشکلات جھیلی ہیں دین کی حفاظت میں، کتنے دکھ سہے ہیں دین کی حفاظت میں، کتنی قربانیاں دی ہیں دین کی حفاظت میں. تاریخ اٹھا کے دیکھیں اور ان کے پیروکاروں نے، کہتے ہیں حجاج ابن یوسف کے ایک زندان میں 50,000 قیدی تھے، جن میں 16,000 خواتین تھیں جن کے بدن پر لباس نہیں تھا. یہ ہماری تاریخ ہے. ہم دیواروں میں زندہ چنے گئے، ہم تہ تہ ہوئے، ہم سولی چڑھے، ہم لٹے، ہم جلا وطن ہوئے. سب سے زیادہ ظلم خود آئمہ پر ہوا جو ہمارے پیشوا ہیں. کربلا کی یاد میں بیٹھے ہیں نا. انشاءاللہ ایک دن عرض کروں گا اسی سلسلے میں، امامت محافظ دین کے طور پر ذکر کروں گا کہ یہ امام حسین نے قربانی دی ہے، اس میں حکمت کیا تھی. لیکن یہ تو ہمارے سامنے ہے نا، حسین نے کچھ نہیں بچایا، سب کچھ لے آیا تھا کربلا. دو محرم ہے نا، آج میرا حسین کربلا پہنچا ہے، سفر کرتے کرتے کربلا پہنچا ہے. جب محرم آتا تھا نا، آئمہ علیہ السلام اپنے گھر میں فرش عزا بچھاتے تھے. آٹھویں امام کی حدیث ہے، محرم کا آغاز جب ہوا تو ابن شبیب امام کے پاس آیا. امام نے کہا، ابن شبیب ان کنت باقیاً فبکی علی الحسین. اے ابن شبیب، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اگر گریہ کرنا ہے نا تو حسین پر رو. فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا ذُبِحَ الْكَبْشُ وَقُتِلَ مَعَهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ. کہا میرے حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے حیوان کو ذبح کیا جاتا ہے. امام حسین کے بارے میں تین جملے کہے جاتے ہیں، مقتول بھی ہے، منحور بھی ہے، مذبوح بھی ہے. بعض لوگ فقط مقتول ہوتے ہیں، آپ انہیں گولی ماریں وہ مر جاتے ہیں، مقتول ہیں، انہیں ذبح نہیں کیا گیا. نہر کیا جاتا ہے اونٹ کو، جب گلے میں اس جگہ اسے نیزہ مارا جاتا ہے، خنجر مارا جاتا ہے، تو اونٹ کو نہر ایسے کیا جاتا ہے، ذبح ایسے کیا جاتا ہے اونٹ کو. نہر بھی کیا گیا، ذبح بھی کیا گیا. مقتول ہے، اتنا زخمی تھا میرا حسین، میں نے کل عرض کیا کہ بہن کی زبان حال یہی تھی قاتلوں سے، میرے حسین کو چھوڑ دو، اتنا زخمی ہے اب خود مر جائے گا، خود شہید ہو جائے گا. منحور ہے، ظالم، جب امام گھوڑے سے گرے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں نیزے تھے، یہ میرے حسین کے اس جگہ پر زور سے نیزہ مارتے تھے، پھر نکالتے تھے، پھر سینے میں مارتے تھے. منحور بھی ہے، مذبوح ہے، شمر ملعون نے کند خنجر سے ذبح کیا پسے گردن سے. مظلوم ہے میرا حسین، بہت مظلوم ہے میرا حسین، بڑا مظلوم ہے میرا حسین. لیکن عزیزو، مظلوم ہے، بیچارہ نہیں ہے. مظلوم ہے، لاچار نہیں ہے. جب تک کھڑے ہونے میں، کھڑے ہو کے زخم سہنے کی طاقت تھی، حسین کھڑے رہے، بیٹھ کے زخم نہیں سہا، بیٹھ کے وار نہیں سہا. جب تک بیٹھ کے زخم سہنے کی طاقت تھی، بیٹھ کے سہا ہے، لیٹ کے نہیں سہا ہے میرے حسین نے. اتنی حمیت اور غیرت ہے. علی اکبر بھی ایسے ہی تھا، کہتے جب علی اکبر کے فر کے مبارک پہ ضرب لگی، جب تک علی اکبر میں طاقت تھی، گھوڑے کے گلے میں بیٹھ ڈالی ہوئی تھی، علی اکبر کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی، ان ظالموں کے سامنے گھوڑے سے گرے. فَقَطَعُوا بِالسَّيْفِ عِرْبًا عِرْبًا. یہ اتنی حمیت اور غیرت والے تھے، یہ اتنے حوصلے والے تھے. لیکن دوستو، آج دو محرم کو میرا حسین پہنچا نا کربلا. کربلا چلا کب تھا؟ 28 رجب کو چلا تھا. گھر سے کب نکلا تھا؟ 28 رجب کو. بیعت کا تقاضا کیا گیا، انکار کیا، کبھی اپنی ماں کی قبر پر، کبھی اپنے بھیا حسن کی قبر پر، کبھی نانا رسول کی قبر پر. حسین کو عشق ہے نا اپنے نانا سے، اپنی ماں فاطمہ الزہرا سے، اپنے نانا کے حرم میں گئے زیارت روضہ رسول کی، حالت مکاشفہ میں اپنے نانا سے ملاقات ہی، کہا نانا مجھے اپنے پاس بلا لو، نانا آپ کی امت کا شکوہ کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، انہوں نے ہماری بڑی ناقدری کی ہے. اللہ کے رسول کہتے حسین ان عند اللہ لک درجۃ لا تنال الا بالشہادہ. حسین تو نے کربلا جانا ہے، کربلا کا سفر کرنا ہے. میرا حسین ایک مرتبہ اپنی مادر گرامی کی قبر شریف پر تشریف لائے، کہا السلام علیک یا اما تیرا حسین آیا ہے. علماء نے لکھا ہے قبر سے جواب آیا، علیک السلام یا غریب الام، یا مظلوم الام، یا شہید الام. اے فاطمہ تو زہرا کے غریب الوطن بیٹے، تجھ پر ماں کا سلام. اے فاطمہ تو زہرا کے مظلوم بیٹے، تجھ پر ماں کا سلام. اے فاطمہ تو زہرا کے شہید بیٹے، تجھ پر ماں کا سلام. ودا کیا قبر سیدہ کو، اور ایک مرتبہ اپنے گھر تشریف لائے. راوی کہتا ہے میں جب مدینے میں داخل ہوا، میں نے کیا دیکھا، مدینہ سنسان ہے، مدینہ عزا کی حالت میں ہے. میں نے پوچھا خیر تو ہے؟ لوگوں نے بتایا آج جانے مدینہ مدینہ سے کوچ کر رہی ہے. میں ایک مرتبہ محلہ بنی ہاشم کی طرف گیا، میں نے کیا دیکھا، کرسی لگی ہوئی ہے، فرزند زہرا کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، قریبی محمل ہے، سوار ہو رہے ہیں خاندان رسول بنی ہاشم کی خواتین اور بچے. ایک مرتبہ کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا، ایک بی بی آئی آگے بڑھی، اور ایک مرتبہ ایک جوان نے، نوجوان نے آگے بڑھ کر احترام کے ساتھ اس بی بی کو سوار کیا. میں نے پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ بتایا گیا یہ بیوہ حسن ہے، یہ قاسم کی ماں ہے، اور سوار کرنے والا قاسم ہے، علی اکبر ہے. ایک مرتبہ کہتے ایک اور بی بی آئی، میں نے کیا دیکھا، پردہ دار مخدرات عصمت کی مالکہ بی بی آئی. میں نے پوچھا یہ کون ہے، کیونکہ میں نے کیا دیکھا، علی اکبر بھی آگے بڑھے، میں نے کیا دیکھا، عباس بھی آگے بڑھے، قاسم بھی آگے بڑھے، جوانان بنی ہاشم آگے بڑھے. میں نے پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ بتایا گیا علی کی چھوٹی بیٹی ہے جو سوار ہونے آئی ہے. یا ایک مرتبہ ایک اور مخدرہ عصمت بی بی اونٹ پر محمل پر سوار ہونے نکلی، میں نے کیا دیکھا، حسین نے کرسی چھوڑ دی. میں نے پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ کہا گیا یہ علی کی بڑی بیٹی ثانیہ زہرا ہے. ایک مرتبہ شہزادی آگے بڑی، عباس نے زانو دورہ کیا، شہزادی نے بسم اللہ کہہ کے عباس کے زانو پہ قدم رکھا، اے محمل میں سوار ہوگی. میں ایک مرتبہ رک کے آپ کو کربلا لے چلتا ہوں، اے مدینے سے سفر ہے، عباس سوار کر رہے ہیں، حسین سوار کر رہے ہیں، علی اکبر سوار کر رہے ہیں، لیکن جب کربلا سے شام کا سفر شروع ہوا، ہاتھ بندے ہوئے ہیں، میری شہزادی کبھی دائیں دیکھتی ہے، کبھی بائیں دیکھتی ہے، کبھی فرات کی طرف دیکھتی ہے، زبان حال یہی ہے، زینب کے قدر شناس عباس، کہاں اپنی زینب کو سوار کرو. اجرکم اللہ. یہ قافلہ چلنے لگا، بنی ہاشم کی بیویوں نے، بنی ہاشم والوں نے گھیرا ہوئے اس قافلے کو، ہر کوئی کہہ رہا ہے الوداع الوداع، الفراق الفراق. یہ جاتے ہوئے حالت ہے، جب یہ قافلہ واپس لوٹا، اے جس کا بیٹا تھا اس کا بیٹا نہیں تھا، بھائی نہیں تھا، شور نہیں تھا. میری شہزادیاں روضہ رسول پر آگے کہتی ہے اللہ کے نبی جب ہم گئے تھے ہماری گودیوں میں ہمارے بچے موجود تھے، لیکن جب لوٹے ہیں کوئی گودوں کا بالا موجود نہیں. اللہ کے نبی جاگ جاگ کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی. شہزادی کہتی ہے اللہ کے نبی اگر ممکن ہوتا آپ میری پشت پر تازیانوں کی نشان دیکھتے. ہمارے استاد آیت اللہ مزاری فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میری شہزادی اپنی مادر گرامی کی قبر پر آئی، کہتے ہیں جب کوئی سفر پہ جاتا ہے نا واپس لوٹتا ہے تو سوغات لے کے آتا ہے، ایک مرتبہ اپنی مادر گرامی کی قبر پہ آگے کہتی ہے اماں میں شام گئی تھی تیری قیدن بیٹی لوٹ آئی، اماں تیرا حسین تو نہیں لا سکی، ایک مرتبہ وہ خون آلودہ قمیض قبر زہرا پہ رکھی جسے حسین نے جگہ جگہ سے سوراخ سوراخ کر کے پہنا تھا، اماں تیرے حسین کی نشانی لے آئی، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدا بک محمد و آل محمد ہماری اس کلیل سی عبادت کو قبول منظور فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں توفیق توبہ نصیب فرما، ہمارے وطن کی حفاظت فرما، ہمیں امامت کی معرفت نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے شہداء کو مولا حسین کے ساتھ معشور فرما، ہمارے زخمیوں کو شفا کاملہ اجل عطا فرما. خدایا پاکستان میں شیعہ سنی عزاداری میں مصروف ہے، خدایا ان سب عزاداروں کی حفاظت فرما، ہمارے وطن کو امن کا گہوارہ بنا، وطن دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما. خدایا پاک محمد و آل محمد، خدایا پاک محمد و آل محمد، دنیا میں جہاں کہیں بھی مظلوم ظالم سے برسر پہکار نے کامیابی عطا فرما، امریکہ اور اس کی والی قوتوں کو نیست و نابود فرما. علماء اعلام مراجع اعظم رب انقلاب کا سایہ ہمارے سر پر قائم رکھ. خدا سید مقاومت کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کو امام زمانہ کے زور سے متصل فرما. دعویٰ کہ محمد و آل محمد ہمارے امام کے زور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے مولانا صاحب میں سے قرار دے. ایک کل سوال تھا اس کا جواب میں بھول گیا، سوال یہ تھا کہ کیا بشار اسد شرابی نہیں ہے، ظالم نہیں ہے؟ آپ نے یہ کہا ہے کہ امام نے کہا تھا کہ میں کسی کی بیعت نہیں کرتا جو شرابی ہے فاسق و فاجر ہے، تو پھر اس کا ساتھ کیوں دیا گیا بشار اسد کا؟ کیا جواب ہے اس کا؟ البتہ اگر غور و فکر کیا جواب خود موجود ہے، چونکہ ان کا مقصد جنہوں نے شام پر حملہ کیا تھا ان کا مقصد شام نہیں تھا، ان کا مقصد ہم تھے، وہ شام سے گزر کر ہمیں مارنا چاہتے ہیں، وہ لبنان میں شیعہ حزب اللہ کو مارنا چاہتے ہیں، شہزادی کے حرم کو تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں، عراق پر قبضہ چاہتے ہیں، ہم سب کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہاں جو ہم لڑے ہیں یزینیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے لڑے ہیں، لہذا وہاں پر جو شام کے اندر اہل تشیع نے رول پلے کیا اس کے نتیجے میں شہزادی کا حرم بچ گیا، جناب سکینہ بنت الحسین کا حرم بچ گیا اور یزیدی قوتوں کو شکست فاش ہوئی. اس سے آپ دیکھیں گے نیکسٹ چند مہینوں کے اندر پوری دنیا میں تبدیلیاں آئیں گی، یزیدی قوتیں دن بدن شکست فاش سے دوچار ہوں گی اور حسینی آگے بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ.